بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد مقصد ہر انسان کا رضائے الہی ہے انسان سب کچھ کرے بہت کچھ کرے لیکن اللہ کو راضی نہ کر سکے تو بیکار ہے اور کچھ نہ کرے اور اللہ راضی ہو جائے ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی کفر میں رہے اور موت سے کچھ گھڑیاں پہلے اس حکمت کی وجہ سے جسے صرف اللہ جانتے ہیں انہوں نے صدق کے دل سے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والے کسی بھی کام کا موقع نہیں رہا اور روح نکل گئی تو جنت میں ان کو بہت اونچا مقام ملے گا تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ کہ مقصد نہ تزکیہ ہے نہ تعلیم و تعلم ہے نہ عبادت ہے نہ روحانیت ہے مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہوتا ہے شریعت مطہرہ کی اتباع سے جسے آپ اتباع سنت بھی کہہ سکتے ہیں اور اتباع شریعت بھی کہہ سکتے ہیں یہ اتباع سنت کے مفہوم کو ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے اتباع سنت یعنی اتباع طریق نبوی پورا نبوی طریقہ فرائض واجبات سنن موکدہ سنن غیر موکدہ مستحبات نوافل سب کچھ اس میں آ گیا تو اتباع سنت اور اتباع شریعت یہ ذریعہ ہے رضائے الہی کا اور اتباع سنت اور اتباع شریعت ہی کو ہدایت کہتے ہیں یہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ مجھے شریعت کی اتباع کی توفیق دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی توفیق دے اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں اور اسی کا نام ہے اتباع ہدا اتباع سنت اتباع شریعت اور اتباع ہدا کے نتیجے میں ہم مقصود میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو متبع شریعت بنا دے متبع ہدایت اور متبع ہدا بنا دے اور متبع طریق نبوی بنا دے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا اب اتباع شریعت زندگی میں کیسے آئے اس کی فکر کرنی ہے. پورا دین زندگی میں کیسے آئے اس کی فکر کرنی ہے. پورا دین عبادات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں, معاملات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں, معاشرت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں, اخلاق بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں, جو بھی قدم اٹھایا جائے اور زبان سے جو لفظ بھی نکالا جائے, ہر قول اور ہر عمل, ہر نقل و حرکت وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, پورا دین زندگی میں آ جائے. شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی تھا جب تک آدم پیدا نہیں ہوا تھا. آدم پیدا ہوا, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اگر آدم کا وجود نہ ہوتا تو سجدے کا مسئلہ نہ آتا, سجدے کا مسئلہ نہ آتا تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتا. تو اس کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح اللہ مجھ سے ناراض ہے, اسی طرح آدم کے ہر بیٹے اور ہر بیٹی سے اللہ ناراض رہے. تو ہمارا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض رہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں, اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جن سے اللہ ناراض ہو جائے. تو اتباع شریعت, اتباع طریق نبوی, اتباع کامل دین اور اتباع خدا سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اتباع خدا کا جو مخالف ہے, دوسرا راستہ ہے, وہ ہے اتباع ہوا, اپنی چاہت کی اتباع کرنا. تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم اتباع خدا نہ کریں بلکہ اتباع ہوا میں مشغول ہو جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ چاہت کی اتباع, خواہشات کی اتباع, اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں, ہوا. اور اس کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَهْوِي بِهِ فِي النَّارِ. اس کو ہوا اس لیے کہتے ہیں, خواہشات کو ہوا, اس لیے کہ ہوا یہوی کا معنی ہے جہنم کی گہرائی میں گر جانا یا کسی بھی گہرائی میں گرنا. کہتے ہیں کہ یہ ہوا کے ذریعے, یعنی خواہشات کے ذریعے جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہماری راہیں مارتا ہے اور طرح طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے. اس کے اپنے طریقے ہیں, اپنے ہتھ کنڈے ہیں. وہ عابد کو عبادت کے لائن سے اتباع ہوا کی طرف لے جاتا ہے, تاجر کو تجارت کی لائن سے اتباع ہوا کی طرف لے جاتا ہے, وہ سلوکی کو سلوک اور تزکیہ کی لائن سے اتباع ہوا کی طرف لے جاتا ہے, وہ عالم کو علم کی لائن سے اتباع ہوا کی طرف لے جاتا ہے, وہ مبلغ کو تبلیغ کی لائن سے اتباع ہوا کی طرف لے جاتا ہے, بوڑھے کو بڑھاپے کی لائن سے, عورتوں کو عورتوں کی لائن سے, بچوں کو بچوں کی لائن سے. مستقل اس کی اپنی ایک محنت ہے, اس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت آرگنائز مینر میں وہ کام کرتا ہے, بہت منظم انداز میں. اور وہ ایسی محنت کرتا ہے کہ کبھی کبھی اتباع ہوا میں مشغول شخص بھی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اتباع خدا پر ہوں. وہ اتباع ہوا کا شکار ہوتا ہے اور سمجھ رہا یہ ہوتا ہے کہ میں اتباع خدا کا کام کر رہا ہوں. وہ شریعت پر نہیں ہوتا, وہ دین پر نہیں ہوتا, وہ ہدایت پر نہیں ہوتا. لیکن شیطان ایسا باور کراتا ہے اسے, اور اس کا ذہن ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں, میں سیدھے راستے پر ہوں. اور یہ بہت خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک. اتباع ہوا کے تین درجے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے. اتباع ہوا کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان باہی اور شہوت والے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ڈرگ لیتا ہے, باہی جس میں اس کو مزہ آتا ہے, باہی گناہ جس میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے. تو زنا کرتا ہے تو یہ اتباع ہوا ہے, اس لیے کہ اپنی چاہت کو پوری کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ زنا مت کرو, لیکن دل چاہتا ہے کہ زنا کروں تو کر لیا. اللہ کہتے ہیں کہ ڈرگ مت لو, لیکن دل چاہتا ہے تو لے لیا. چاہت دیکھو, اس میں بھی چاہت پوری کی جائے. اس کے بعد اتباع ہوا کا اس سے اوپر والا درجہ جو اس سے زیادہ خطرناک, یہ بھی خطرناک, یہ بھی بہت خطرناک یہ, لیکن اس سے اوپر والا درجہ جو اس سے زیادہ خطرناک, وہ ہے جاہی چاہتیں. یہ باہی چاہتیں, یعنی وہ چاہتیں جن میں اللہ کی نافرمانی کر کے لذت حاصل کرتا ہے. اور دوسرے درجے کی چیزیں باہی چاہتیں, جاہی چاہتیں, جن میں اللہ کی نافرمانی کر کے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے, اس میں بھی ایک قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے. اس میں حصی لذت ہے, اس میں مانوی لذت ہے, لیکن لذت اس میں بھی ہے, بڑا بننے میں بھی ذرا مزہ آتا ہے. اب یہ کبر میں مبتلا ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ توازو اختیار کریں لیکن یہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے, اور ہوا اپنی چاہت کا اتباع کر کے تکبر کرتا ہے. یہ اوپر والا درجہ, پہلا درجہ ہے باہی چاہتیں پوری کرنا, دوسرا درجہ ہے جاہی چاہتیں پوری کرنا. تو ترقی کرتا ہے دھیرے دھیرے, دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے. ایک بچہ جو ہے 13 سال کا 14 سال کا 15 سال کا ہوتا ہے, اس میں کبر نہیں ہوتا, اس میں عجب نہیں ہوتا, اس کی زندگی میں جو اتباع ہوا کا شعبہ ہے وہ کون سا ہے؟ باہ کا, باہی. ذہن اس کا بد نظری کی طرف جاتا ہے, زنا کی طرف جاتا ہے, شراب کی طرف جاتا ہے, ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی طرف جاتا ہے, عمدہ عمدہ کھانے پینے کی چیزیں اگر اسے نہیں ملتی ہے تو چوری کر کے بھی چاکلیٹ کھا لیتا ہے. تو اس پہلے درجے کی اتباع ہوا کا جو اہتمام کرتا ہے تو ترقی ہوگی, اتباع خدا کا پہلے درجے کا اہتمام کرے گا تو ترقی ہوگا, دوسرے درجے پہ آئے گا وہاں ترقی کرے گا تو تیسرے درجے پر آئے گا. تو ادھر بھی اتباع ہوا کے پہلے درجے کا اہتمام کوئی کرے گا تو وہ دوسرے درجے پر جائے گا, اور دوسرے درجے پر پھر یہ چیزیں آئے گی, کبر آئے گا, عجب آئے گا, بڑائی سے تعلق رکھنے والی چیزیں آئے گی, پھر اس کے اندر غصہ بھی آئے گا, اس کے اندر حسد آئے گا, اس کے اندر کینہ آئے گا, اس کے اندر بغض آئے گا, वो खुद को कुछ समझेगा, अपने को बहुत होशियार समझेगा, अपने को बहुत कूल समझेगा, बहुत अच्छा समझेगा, आई एम समथिंग, मैं किसी के सामने झुकता नहीं, मैं किसी की बात इतना जल्दी मान नहीं लेता, मैं हरेक की बात यूं ही आंख बंद करके नहीं मान लेता, आलिम की बात भी नहीं, मैं हरेक की बात यूं ही नहीं, आलिम की बात भी नहीं, मुफ्ती की बात भी नहीं, मैं खुद सोचता हूं, अल्लाह ने मुझे भी अकल दी है। देखो ये बाही चाहत पर आ गए हम। अब इसके बाद तीसरा मरहला, और तीसरा मरहला ये है कि अब अपनी चाहत के मुताबिक आइडियोलॉजी और नजरिया बनाएगा और उसके खिलाफ को सुनेगा तो उसे कबूल नहीं कर सकेगा। तो गोया ये बाही के बाद जो जाही चाहतों का सिलसिला था, जिसका आला रुकन जो है वो किब्र है, ये किब्र ही तरक्की करता है, ये किब्र, और किब्र ही तरक्की करके इत्तिबाए हवा का ऊपर वाला दर्जा बन जाता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किब्र के बारे में पूछा गया तो आपने तारीफ में क्या इरशाद फरमाया, दो बातें फरमाई, अल किब्रो बतरुल हक के वगमतुन नास, ये गमतुन नास जो है ये इत्तेबाए हवा का दूसरा दर्जा है और बतरुल हक जो है ये आला दर्जा है। बतरुल हक, हक का इनकार करना, हक से एराज करना के ना, यानी अपना एक नजरिया बना लेता है, अपनी एक राय कायम कर लेता है। तो पहले दर्जे पर तो जही चाहत के बड़ा मैं रहूं और दूसरे सब छोटे, और यही तरक्की करती है तो फिर ये कि अब मैं चूंकि बड़ा और बाकी सब छोटे, तो कोई दीन की बात भी करेगा तो मेरे नजरिए के खिलाफ होगी तो मैं कबूल नहीं करूंगा, और इसी से बातिल फिरके वजूद में आते हैं, गुमराह फिरके वजूद में आते हैं। बतरुल हक, सच्ची और हक बात का इनकार कर देना, कबूल ना करना, और ये अगर और तरक्की करे, ये तरक्की करे, और तो एक तो है बातिल नजरिया, एक तो है दुनियावी मामलात में आप हक पर हैं, मैं हक पर नहीं फिर भी मैं आपकी बात नहीं मानता, कबूल करने के लिए तैयार नहीं, फिर दीनी मामलात में, फिर नजरियात, और फिर अकाइद, ये किब्र ही तरक्की करते 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 कुफ्र तक पहुंचाता है। इसीलिए कुरान का उसलूब क्या है, काफिरों के बारे में कुरान दो उसलूब इख्तियार करता है, काल लदीन कफरू और काल लदीन अस्तकबरू, इनकार करने वाले ये आला दर्जा हो जाता है ये किब्र का, इत्तिबाए हवा का बहुत आला दर्जा। और ये जो तीन दर्जे हैं, तीन दर्जे, तो चूंकि इत्तिबाए हवा का निचला दर्जा कमजोर होगा तो इसमें इंसान को अगरचे इत्तिबाए हवा का शिकार तो होता है लेकिन हक और बातिल समझ में आता है। तो पहले दर्जे पर जो होता है, बाही दर्जे पर, ख्वाहिशात वाले दर्जे पर, तो उसे यह समझ में आता है कि अगरचे मैं अल्लाह की चाहत के खिलाफ अपनी चाहत को पूरी करके जिना कर रहा हूं लेकिन जिना सही काम नहीं है, अगरचे मैं अल्लाह की चाहत के खिलाफ अपनी चाहत को पूरी कर रहा हूं और ड्रग ले रहा हूं लेकिन ड्रग अच्छी चीज नहीं है, ये नाजायज है, हराम है। अगरचे मैं अल्लाह की चाहत की खिलाफ वर्जी करके अपनी चाहत को पूरी करके शराब पी रहा हूं लेकिन शराब को हलाल नहीं कहेगा, तो इत्तिबाए हवा का जो नुकसान है वो तो होगा लेकिन पहले दर्जे का नुकसान इतना नहीं होता कि धुंधला हो जाता है और हक और बातिल में तमीज नहीं रहती। और चूंकि हक और बातिल में बिल्कुल साफ साफ तमीज रहती है इसलिए जो इस दर्जे पर होता है उसके लिए हवा को छोड़कर खुदा की तरफ आना बहुत आसान होता है। اسی لیے آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو ڈرگ لیتے تھے اور ایک دین کی مجلس میں بیٹھے اور ایک مجلس میں ایک بیان سن کر ہمیشہ کے لیے انہوں نے ترک کر دیا. اس میں بالکل کلیئر ہوتا ہے. اور ہوا کو چھوڑ کر خدا کی طرف آنا اس میں آسان بہت ہوتا ہے, لیکن جب ترقی کرے گا تو حق اور باطل جو ہے وہ دھندلا ہونے لگے گا, دھندلا ہونے لگے گا. زنا کرنے والے شخص کو آپ کہیں گے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ڈرو اللہ سے, وہ یوں گردن جھکا کر کے چپ رہے گا, بالکل بولے گا نہیں. اور جو جاہی اتباع ہوا کا شکار ہو جاتا ہے دوسرے درجے کا, اور اس میں انا آ جاتا ہے کہ میں, تو طالب علم ہے اور غلط عبارت پڑھ رہا ہے اور پوری کلاس اسے کہتی ہے کہ یہ مرفوع ہے منصوب نہیں ہے, پھر بھی وہ قبول نہیں کرے گا. اور اسے نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں, پھر بھی اپنی بات پہ جمع رہے گا, رجوع نہیں کرے گا, بہت دیر کے بعد رجوع کرے گا وہ. اور رجوع کرنے کے لیے وہ ایسی کوئی تدبیر تلاش کرے گا جسے ہم انگلش میں فیس سیور کہتے ہیں, کہ میں رجوع کروں لیکن مجھے یہ کہنا نہ پڑے کہ آپ صحیح تھے اور میں غلط تھا, میری سبکی نہ ہو, میں بڑا ہی رہوں. دیکھو رجوع کرنا مشکل ہو گئے. آپ شراب پینے والے کو, فلم دیکھنے والے کو, بد نظری کرنے والے کو, میوزک سننے والے کو آپ کہیں گے تو وہ بولے گا نہیں کہ اس میں کیا ہو گیا, نہ یہ نہیں بولے گا. پرلے درجے کا آدمی بھی ایسا آپ کو نہیں کہے کہ اس میں کیا ہو گیا, وہ خاموش ہو فوراً قبول کر دے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اور توفیق مل جاتی ہے فوراً اوور نائٹ, اس میں بہت دیر لگتی ہے, اس میں بہت دیر لگتی ہے رجوع کرنے میں. اور تیسرا درجہ جب ہو جاتا ہے, تیسرا نظریات, تو اس میں تو پھر سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں نے جو نظریہ پکڑا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے, اتنا دھندلا ہو جاتا ہے, اتباع ہوا میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے وہ. اب یہ نظریہ غلط ہے اور نیچے والے یہ نہ شراب پیتا ہے, نہ زنا کرتا ہے, نہ کسی ناجائز لذت میں مبتلا ہوتا ہے, اس کی زندگی دیکھو تو بالکل زہد والی, بالکل متدین, لیکن نظریہ اس کا غلط ہے. اور دوسرے آدمی کو دیکھو تو وہ اتباع ہوا کے تیسرے درجے پر نہیں پہنچائے, تو عقائد اور اسلامی نظریات کے اعتبار سے بالکل صاف ستھرا, یہ جائز یہ ناجائز, یہ صحیح یہ غلط, لیکن وہ شراب زنا وغیرہ میں مبتلا ہے. تو لوگوں کی نظر میں یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی سے برا ہے, حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی سے افضل ہے. اور یہ پتا چلے گا جب روح نکلے گی. امید ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو اتباع ہدا, اتباع ہدا, جتنے دین سے ہم دور ہوں گے اتنے ہی اتباع ہدا ہوا میں ترقی ہوگی, اور جتنے ہم دین کے قریب آئیں گے اتنی اتباع ہدا میں ترقی ہوگی. لو صلیتم فی بیوتکم وترکتم مساجدکم لترکتم سنت نبیکم. یہاں صرف ایک سنت کی بات نہیں ہو رہی ہے, لترکتم سنتم من سنن نبیکم, لترکتم سنت نبیکم. لو صلیتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے, دیکھو صرف ایک عمل میں اتباع ہوا ہو رہا ہے, اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے اور اپنی مسجدوں کو چھوڑنے لگ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ لترکتم سنت نبیکم, تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے. اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ ولو ترکتم سنت نبیکم لذللتم, اور اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑنا شروع کر دو گے تو یہ تمہیں ہدایت سے دور ہوا کی طرف لے جائے گا, ہوا یعنی ضلالت کی طرف. تو عرض یہ کر رہا ہوں میری بھائیوں کہ مقصود کیا ہے رضا الہی, اور رضا الہی کے لیے کیا چاہیے؟ جی اتباعِ شریعت، اتباعِ کامل شریعت، اتباعِ کامل دین، اتباعِ کامل طریقہ نبوی. یہ نہیں کہ چند چیزیں ہم نے کر لی اور ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگ گئے کہ میں تو دین پہ عمل کر رہا ہوں. نہ، اور اونٹ جب تک شہر میں رہتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ مجھ سے اونچا کوئی نہیں. اسے اپنی حیثیت کب معلوم ہوگی؟ جب شہر سے باہر نکلے گا. اور شہر سے جب وہ باہر نکلے گا اور پہاڑ کے پاس سے گزرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے. تو ہم معتبر اہل حق علماء کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے، اور علم میں ترقی نہیں ہونے دیں گے، تو اپنے بارے میں وہی تصور ہمارا رہے گا جو ایک اونٹ کا شہر میں ہوتا ہے. میں پرانے زمانے کے شہروں کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں، تو اونٹ کو شہر میں بھی حیثیت اپنی معلوم ہو جائے گی. اسی لیے جو ارباب علم و فضل ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اپنے سے بڑا کوئی آ گیا فوراً بیٹھ گئے اس کے سامنے اور سیکھ رہے ہیں. جہاں کوئی اپنے سے بڑا آ گیا سیکھ رہے ہیں، جہاں اپنے سے کوئی بڑا آ گیا سیکھ رہے ہیں، بلکہ اپنوں سے چھوٹوں سے بھی سیکھتے ہیں، ان کی بھی تقریریں سنتے ہیں، ان کی بھی آواز سنتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے سے چھوٹے ان کو کسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں وہ کہ جزاک اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا، اور اس کا برملا اعتراف کرتے ہیں. دوسروں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا. اس لیے کہ اس میں وہ اپنی سبکی محسوس نہیں کرتے، تزکیہ ان کا ہو چکا ہوتا ہے. تاویل نہیں کرتے وہ کسی قسم کی. اور جو اتباع ہوا کا شکار ہوتا ہے اور اتباع خدا پر نہیں ہوتا، تو چونکہ اس کے سامنے تو راستہ بالکل دھندلا ہے، تو وہ اپنے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ نہیں، میں جس طریق پر ہوں بس یہ ٹھیک ہے. اور وہ جو حق بات کانوں میں آتی ہے اسے کسی طرح نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ تعویر اور تفسیر میں پڑ جاتا ہے، خود کی تعویر اور خود کی تفسیر. یہ غیر علماء کو بھی پیش آتا ہے اور علماء کو بھی پیش آتا ہے جو اتباع ہوا کے شکار ہوتے ہیں. تو مقصود ہے رضا الہی، اور رضا الہی اتباع شریعت، اتباع کامل دین. اور اتباع شریعت اور اتباع کامل دین کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، علم ہمارا بڑھے، اور اس پر جتنا زیادہ عمل کرتے چلے جائیں گے دین پر، تو اتباع خدا زندگی میں جب بڑھے گی تو اتباع ہوا کم ہوتی چلی جائے گی. اتباع خدا بڑھتی چلی جائے گی تو اتباع ہوا کم ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے مشائخ کیا کہتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ اصل چیز ہے مجاہدہ، یعنی مخالفت نفس. تو مخالفت نفس جو کرتا ہے مرید شروع شروع میں، وہ اتباع ہوا کے پہلے درجے کی مخالفت نفس کرتا ہے. وہ زنا سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، فلاں سے بچتا ہے، جو اس کے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں. اور جب ان سے وہ بچتا ہے تو اوپر کی اس کے سامنے جاہی چیزیں کھلتی ہیں. آپ میں سے بہت سارے اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ جب شروع شروع میں سلوک میں قدم رکھتے ہیں تو تکبر بھی کہیں نظر نہیں آتا، بغض بھی کہیں نظر نہیں آتا، بخل بھی کہیں نظر نہیں آتا، اور قدم رکھتے ہیں اور قدم رکھنے کے بعد مجاہدہ کرتے ہیں پہلے درجے کا کہ کسی طرح میں پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے لگ جاؤں، اپنی نظر کی حفاظت کر لوں، موسیقی سے بچ جاؤں، زنا سے بچ جاؤں، شراب سے بچ جاؤں، حرام سے بچ جاؤں. جب یہ مجاہدہ شروع ہوتا ہے تو چونکہ یہ اتباع ہوا میں کمی اب آ رہی ہے اور اتباع خدا میں اضافہ ہو رہا ہے، تو راستہ جو ہے وہ کلیئر ہونے لگتا ہے. اور جب کلیئر ہونے لگتا ہے تو اب جاہی مرض نظر آتا ہے اور شیخ کو اطلاع کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمل میں تو ریا ہے. پہلے ریا نظر نہیں آتی تھی, اب ریا نظر آنے لگی. پہلے ریا کیوں نظر نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ اندھا تھا, دھندلا تھا, فوگ. اور ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے, ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے, اور یہ جاہی امراض کا اپنے شیخ کی سرپرستی میں خاتمہ کرتا ہے, اور اس مجاہدے کو اختیار کرتا ہے, مخالفت نفس. نفس یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بیٹھ جاؤں, لیکن پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں, میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے جو رائے دی میں کاٹوں, مخالفت نفس کرتا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ اب دوسرے درجے پر آ گیا ہے. تو اتباع ہدا دوسرے درجے کی ہو گئی, اتباع ہدا, تو خود بخود اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یار میرا تو فلاں نظریہ میرے اکابر کے نظریے سے خلاف ہے, توبہ 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 توبہ, یہ میں کیا کر رہا تھا, میرا تو فلاں نظریہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ, فلاں آیت کی تفسیر فلاں حدیث کی توجیہ میں غلط کر رہا تھا, توبہ توبہ. بس یہ ہے مختصر خلاصہ, اور یہی ہے تصوف. اصل میں تصوف کا نام سن کر لوگ گھبرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تصوف کا نام سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پیری مریدی کا نام سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام کیا ہے اس کو سمجھو. یہ کام کیا ہے, یہ تو بالکل قرآن اور سنت کا طریق ہے. یہ اس میں کچھ کرنے کا نہیں ہے, کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتباع ہدا چاہیے, اور اتباع ہدا کامل چاہیے. تو اگر 50% اتباع ہوا ہے تو اتباع ہدا 50% ہوگی, اتباع ہوا 70% ہے تو اتباع ہدا 30% ہوگی. تو اتباع ہدا کو بڑھانا ہے اور اتباع ہوا کو کم کرنا ہے, اور اس کے لیے علم چاہیے. تو علماء حقہ کی مجلسوں کو پکڑ کے رکھے, علماء حقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے, اور عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص دیکھ لے کہ کیا میں روزانہ استفادہ کر سکتا ہوں, علمی استفادہ. بہت اچھا ماشاءاللہ, روزانہ آپ کے پاس 15 منٹ ہے, تو کسی اچھے عالم سے پوچھ لو کہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں جس سے اتباع ہوا کم ہو اور اتباع ہدا کی طرف میں آؤں. مجھے آپ پہچانتے ہیں, میرے مزاج کو, میری کیا حیثیت ہے علمی دینی دنیاوی, مجھے آپ بتاؤ. 15 منٹ ہے میرے پاس روزانہ, نہیں تو ہفتے میں میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے. بہت اچھا, کسی عالم کی مجلس کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ روزانہ روزانہ بیٹھو, روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ, ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھو, ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں, مہینے میں ایک مرتبہ, مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھو, لیکن اہتمام کے ساتھ. اور صرف خانہ پوری کے لیے نہیں, خانہ پوری کے لیے نہیں کہ مجھے فلاں بیان میں نے سنا تھا کہ کتابیں پڑھو علماء حق کی, تو میں پڑھ رہا ہوں, میں مجلس میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, درس قرآن میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. نہ, ایسے عالم کی مجلس میں بیٹھو جس سے آپ کو اعتقاد ہو, جس کے علم پر اعتقاد ہو, اور جس کے متقی ہونے پر اعتقاد ہو کہ نہیں یہ اللہ والا ہے, یہ آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہے, یہ صاحب علم ہے, یہ دین سمجھاتا ہے تو میری سمجھ میں آتا ہے. اور محتاج بن کر کہ مجھے اس کی ضرورت ہے جاؤ, اور اسے ایسا سلوٹ بنا لو کہ کچھ بھی آ جائے دنیا کی چیزیں, بس الا یہ کہ شرعی تقاضا ہو. جیسے شرعی تقاضا ہے کہ بیوی بہت بیمار ہے اور اس کی خدمت اب آپ کے ذمے ہے, گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں, اب آپ گھر میں رہو. تو اہتمام سے اگر کوئی اس طرح علم حاصل کرتا رہے گا تو ایسے موقع پر اگر غیر حاضری بھی ہو جائے گی, اللہ فیض اتنا ہی اسے پہنچا دے گا, اس لیے کہ یہ مجبور ہے, اب اس وقت جا نہیں سکتا, اللہ گھر میں فیض پہنچا دے گا. اور تعلق بڑھاؤ, تعلق, اس لیے کہ بار بار ایک جگہ جانے سے جو بھی وہ استاد ہے, معلم ہے, اس کی نظر پڑتی ہے کہ یہ ہمیشہ آتا ہے, بہت دھیان سے سنتا ہے, توجہ ملتی ہے, اور استاد کی توجہ سے بہت کام بنتے ہیں. توجہ ہو, ادب کے ساتھ بیٹھیں, اعراض کر کے نہ بیٹھیں. لا ینال العلم مستحین ولا مستکبرون, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بخاری شریف میں کہ حیا کرنے والا, شرم کرنے والا اور متکبر, یہ دونوں علم حاصل نہیں کر سکتے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے عالم آپ کیسے ہو گئے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جو چیز مجھے معلوم تھی وہ دوسروں کو بتلانے میں میں نے بخل نہیں کیا، اور جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی وہ دوسروں کو پوچھنے میں میں نے حیا نہیں کی. پوچھ لیتا تھا، اپنے سے چھوٹے سے بھی پوچھ لیتا تھا. اور اعلیٰ درجے کا ادب. ایک مرتبہ ایک مسئلے کی تحقیق میں ایک بھنگی کو ایک سوال پوچھنے کی ضرورت پیش آئی. وہ ایسی چیز تھی کہ بھنگی ہی بتلا سکتا تھا، وہ علماء کے ڈپارٹمنٹ کی چیز نہیں تھی. لیکن مسئلے کی تحقیق کے لیے، جیسے ہمارے مفتیان کرام کے پاس اگر کوئی مسئلہ آئے گا اور اس کا تعلق طب سے ہے، میڈیسن سے ہے، تو وہ اس فتوے کو فائنلائز کرنے سے پہلے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کریں گے کہ بھئی اس بیماری کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا حالات آتے ہیں، اس لیے کہ یہ سوال آیا ہوا ہے اس کا جواب لکھنا ضروری ہے. تو بھنگی کی ضرورت پیش آ گئی اور بھنگی سے ایک سوال پوچھا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور وہ سوال یہ تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. تو خیال کیا گیا کہ شاید بھنگی اس قسم کی چیزوں کو جانتا ہو یا کسی نے بتایا ہوگا. تو ایک بھنگی سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. تو اس نے جواب دیا اور اس نے یہ کہا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے تو سمجھو کہ بالغ ہو گیا ہے. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کی بنیاد پر آگے جو مسئلہ مرتب کرنا تھا وہ مرتب کر لیا. لیکن ادب اتنا تھا، امام اعظم سراج الائمہ، ادب اتنا تھا کہ امام صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ اتنا علمی استفادہ کیا کتا بالغ کب ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا استاد تسلیم کر لیا کہ یہ میرا استاد ہے. آج ہماری حالت کیا ہے کہ علماء کی محفلوں میں، علماء کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں اپنا استاد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم استاد اسی کو مانتے ہیں جس نے ہمیں مکتب میں بیٹھ کے پڑھایا ہے، بلکہ ہم اتنے احسان فراموش ہوتے ہیں کہ علماء کی ہمارے اوپر محنتوں کے نتیجے میں ہمارے عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے نظریات درست ہوتے ہیں، ہمارا گھر کا ماحول درست ہوتا ہے، پھر بھی ہم انہیں یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کی محنت کی وجہ سے میرے اندر دینی فرق آیا ہے. نہیں، بالکل کوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ من علمنی حرفا فہو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا آقا ہے. ان شاء آتقنی و ان شاء ابعانی، اگر چاہے تو وہ مجھے بیچ ڈالے یا مجھے آزاد کر دے. استاد کا اتنا احترام کرنا چاہیے. یہ ہمارے ائمہ جو ہمیں سکھاتے ہیں، جن کی بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جن کی باتوں کو سن کر کے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، یہ علم ہے، ان کی طرف سے ملتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علم ایک بھنگی سے حاصل کیا اور امام صاحب کے حالات میں ہے کہ اس کے بعد جب تک امام صاحب اور وہ بھنگی دونوں زندہ رہے، وہ بھنگی کہیں سے گزر رہا ہوتا تھا اور امام صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اس بھنگی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ میرا استاد ہے. اور اگر کسی جگہ پر تنگ راستے میں دونوں آمنے سامنے ہو جاتے تھے تو امام صاحب جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ جاتے تھے تاکہ وہ بھنگی گزر جائے گی یہ میرا استاد ہے. آج ہم لوگوں کو علمی برکتیں اس لیے نہیں ملتی اور دینی برکتیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہم اتباع ہوا کے شکار ہیں اور اتباع ہوا میں بھی دوسرے درجے کے شکار ہیں. جاہی میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام ظفر رحمہ اللہ تعالی ہے، اور وہ بھی بڑے فقیہ تھے. اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اتنے مقبول نہیں ہوئے جتنے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ برابر برابر چلتے ہیں. اگر کسی طالب علم سے پوچھا جائے کہ دونوں میں سے کس سے آپ کو زیادہ اعتقاد ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ امام ابو یوسف کا کہوں یا امام محمد کا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان تینوں میں سے تیسرے نمبر پر کون ہے تو عربی دوم کا طالب علم بھی یہ کہے گا کہ امام ظفر. ابھی تو اسے تینوں کے حالت بھی معلوم نہیں.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان کی زندگی میں کہ محمد اور ابو یوسف تو اڑ رہے ہیں اور ظفر اتنے نہیں، حالانکہ تینوں ہونہار ہیں اور بہت ذہین ہیں تینوں، تینوں بڑے فقہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ٹالنے کی کوشش کی، جب بہت اصرار کیا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ظفر بھی بہت اچھا ہے، علم میں بہت اچھا، ادب وغیرہ سب میں وہ ان دونوں جیسا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر چبوترے کے اوپر بیٹھ کر کچھ کام کر رہا تھا، نہیں میں کسی جگہ جا رہا تھا اور امام ظفر اپنے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر کتابیں دیکھ رہے تھے، تو میں چلتے چلتے جب آیا تو ظفر کی نظر میرے اوپر پڑی، میری طرف، اور آئی کانٹیکٹ ہوا ہمارا، میں نے دیکھا کہ ظفر نے مجھے دیکھا ہے، لیکن ظفر یہ سمجھے کہ ابو حنیفہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے استاد نے مجھے دیکھا نہیں ہے، ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں کچھ کتاب اور آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیا کہ استاد جی تو وہاں کھڑے ہیں اور سب طلبہ ان کے پاس دوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ میں اگر جاؤں گا تو میرا آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا، مجھے اپنا سبق یاد کرنا ہے، اچھی نیت ہے آپ کی، لیکن استاد نے آپ کو دیکھ لیا تھا کہ آپ نے استاد کو دیکھا ہے، آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ استاد کو پتا نہیں ہے، تو امام ظفر کو یہی خیال آیا ہوگا نا کہ میں اگر اٹھ کر کے امام صاحب کے پاس جاؤں گا، امام صاحب سے تھوڑی دیر بات ہوگی تو میرے علم میں ذرا کمی رہ جائے گی، علمی مطالعہ کم رہ جائے گا، تو کہتے ہیں کہ جب چلتے 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 میں ظفر کے پاس سے گزرا تو ظفر نے مجھے اگنور کیا، مجھے نظر انداز کیا اور اس طرح پریٹینڈ کیا کہ گویا مجھے دیکھا ہی نہیں، کہا کہ مجھے دل میں ٹھیس پہنچی کہ شاگرد ہو کر کے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، کہا یہ جو مجھے ٹھیس پہنچی ہے بس یہ واحد سبب ہے ظفر کی ترقی نہ کرنے کی، میں میرے دوستو آپ حضرات کو یہ کہہ رہا ہوں، طالب علموں کو بھی اور جو طالب علم، آپ بھی طالب علم ہی ہیں جب کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، تو کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری علمی ترقی بھی ہو، عملی ترقی بھی ہو اور ہم مقبول ہو جائیں اور ہم سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی، علمی، عملی، روحانی فائدہ پہنچے، تو اس میں اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو سمجھ کر ہمیں ان رکاوٹوں سے بچنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر صرف آپ کو دوا نہیں دیتا، پرہیز بھی بتلاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے، جب دونوں پر عمل کرے گا تو ترقی ہوگی، تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے، اور پہلے تو یہ پڑھو، پڑھو بھی اور ان کی مجلسوں میں بھی بیٹھو، دو میں سے ایک کام کرو، اور علم بڑھتا چلا جائے جو وہ بتلائیں، اس لیے کہ اسی لیے میں نے کہا کہ ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کے بارے میں اعتقاد ہوگی اچھا عالم ہے، یہ خدا طرز ہے، یہ خود غرض نہیں ہے، یہ مجھے وہی بات بتائے گا جو میری آخرت کے لیے مفید ہے، تو آپ کا دل قبول کرے گا، اور قبول کرے گا پھر فیصلہ ہوگا کہ مجھے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اب عمل نہیں ہو رہا ہے، اب آپ کو شیخ کی ضرورت ہے، عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے، آپ نے سن لیا کہ بد نظری ناجائز ہے لیکن بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن بد نظری سے نہیں بچا جاتا، اب آپ کو شیخ کی ضرورت ہے، وہ شیخ بتلائے گا کہ کیسے بچا جائے، تو عالم سے علم ملتا ہے اور شیخ سے اس علم پر عمل کرنے کا طریقہ ملتا ہے، دیکھو جتنے مسلمان ہیں ان میں ایک مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ جتنی باتوں کا میرے پاس علم ہے ان میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اور مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، نہ ہر مسلمان آپ کو کم سے کم بد نظری کے بارے میں یہ کہے گا کہ بد نظری سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نہیں معلوم کہ کیسے بچا جائے، دل میں حسد ہے، حسد نکالنا چاہتا ہوں لیکن نہیں معلوم کہ کیسے نکالوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی سے لڑتا ہوں، نہیں لڑنا چاہتا، میری بیوی بہت اچھی ہے، میری بہت خدمت کرتی ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بعد میں لیکن نہیں پتا کہ کیسے غصے سے بچوں، چاہتا ہوں کہ بچوں لیکن نہیں پتا، انہی چیزوں کے لیے تو اللہ نے شیوخ بنائے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، تو علم سے علماء سے راستہ معلوم ہوتا ہے اور مشائخ سے اس راستے پر چلنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، علماء سے علم حاصل کرو، مشائخ سے اس راستے پر چلنے کا طریقہ معلوم کرو، تو دھیرے دھیرے کیا بڑھے گا زندگی میں؟ اتباع ہدا. اور اتباع ہدا جب بڑھے تو کیا کم ہوگا؟ اتباع ہوا. اور اسی سائیکل میں رہے تو ایک وقت آئے گا کہ اتباع ہوا زیرو اور اتباع ہدا 100%. اتباع ہوا کی جب تک ہوا نہ نکلے پوری، اس وقت تک علماء اور مشائخ کی ضرورت ہے. پر اتباع ہوا کی پوری ہوا نکل جائے، اس کے بعد آپ خود شیخ ہو گئے، اب آپ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں گے، دوسروں کو بتلا سکیں گے کہ اتباع ہوا کیسے نکلے گی زندگی سے. اور اتباع ہدا جب 100% آ جائے، اتباع ہوا زیرو رہ جائے، تو اب ہمیں کیا حاصل ہو گیا؟ کیا حاصل ہو گیا؟ اللہ کی رضا. اور مقصود زندگی کیا ہے؟ جب اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو تم ہوئے حاصل، تو سب حاصل ہوئے. اللہ راضی اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرا، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. جب تک اتباع ہوا ہے اللہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر اتباع ہوا ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، داڑھی ہوتے ہوئے، کرتا ہوتے ہوئے، نمازیں ہوتے ہوئے، اتباع ہوا اگر ہے تو کچھ نہیں ہے. اور اتباع ہوا زندگی سے گئی اور اتباع خدا آ گئی تو اللہ مل گیا، تو تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، پھر سب کچھ ہمارا. تو اتباع ہدا، اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ محمد سے وفا کا مطلب ہے کہ طریقہ نبوی پر چلنا، اتباع ہدا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اتباع ہدا کا اہتمام کیا تو پھر میں تمہارا ہوں، اور جب میں تمہارا ہوں تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ و قلم تیرے ہیں، پھر تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. کہ میرا بندہ جب اتباع ہدا کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ فرائض واجبات تو ہیں، یہ نوافل بھی اس کی زندگی میں ہے، تو پھر وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. تو میرا کوئی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میری چاہت صرف اتنی تھی کہ یہ میرا ایک مختصر سا رسالہ ہے، اصلاح کا آسان نسخہ. تو چاہت یہ تھی کہ مولانا احمد صاحب اصلاح کا آسان نسخہ پڑھ کر آپ حضرات کو سنائیں، اس سے پہلے 10-1 منٹ میں ذرا بطور تمہید کے کچھ باتیں عرض کر دوں، لیکن وہ تمہید ہی آج کی بات ہو گئی. اور اب جو ہے ایک بات سمجھ میں آئی ہے پورے سٹرکچر کے ساتھ، تو اگر یہ پڑھ کر کے اب سنائیں گے تو تھوڑے ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے، اس لیے اسی پر اب بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اتباع ہدا کی طرف لائے، اتباع ہوا سے بچائے، تاکہ ہمارا خاندان قیامت کے دن ولیوں کا خاندان کہلائے. کہ یہ ولیوں کا خاندان ہے، یہ ولیوں کا خاندان ہے، یہ ولیوں کا خاندان ہے. ابھی میں نے پیچھے علماء کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تو وہاں گیا کہا کہ خلافت ولایت کی دلیل نہیں ہے، خلافت ولایت کی دلیل نہیں ہے، ولایت کی دلیل اتباع شریعت. خلافت مل گئی آپ کو، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس کے خلیفہ ہیں، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کسی کے خلیفہ بھی ہیں یا نہیں، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ اتباع خدا والی زندگی گزار کر آئے یا نہیں، اتباع خدا والی زندگی گزار کر آئے یا نہیں. ایک شیخ دنیا میں آتا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا شیخ قطب الاقطاب، اور اس کے صرف 109 خلیفہ ہوں، تو کیا صرف 109 افراد کو فیض پہنچا؟ نہ، خلافت ہر ایک کو نہیں دی جاتی. ولایت کے مقام پر تو ایک شیخ کے فیض کی وجہ سے لاکھوں افراد فائز ہو جاتے ہیں، لاکھوں افراد فائز ہو جاتے ہیں، لاکھوں افراد. ایک ڈاکٹر ہے اور اس ڈاکٹر کے پاس ایک حکیم ہے، حکیم، ایک حکیم، تو وہ حکیم ہے، اس کے پاس لاکھوں افراد آتے ہیں اپنی شفا کے لیے، اور اس میں 5-10 ایسے ہوتے ہیں جو بہت دلچسپی لیتے ہیں، تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور حکیم صاحب دوسروں کا علاج کیسے کرتے ہیں اس کا بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو حکیم جب دنیا سے جائے گا اور لوگ پوچھے کہ بھائی یہ حکیم صاحب کتنے حکیم بنا کر گئے، تو کہ 15 حکیم بنا کر گئے. اچھا، صرف 15 حکیم؟ اب 15 تو حکیم بنائے ہیں لیکن لاکھوں کو ان سے شفا ہوئی ہے. تو شیخ دنیا میں آتا ہے تو اس کے فیض سے لاکھوں کو شفا ملتی ہے، لاکھوں ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن مصلح اور دوسروں کا علاج کرنے کے لیے جو کچھ ایکسٹرا کنڈیشنز ہوتے ہیں وہ چونکہ ان میں نہیں ہوتے، اس لیے ان کو خلافت نہیں ملتی. خلافت اس کو ملتی ہے جو اپنی اصلاح کرا لیتا ہے اور ساتھ میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے. مثلا ایک شرط یہ ہے شیخ کے لیے کہ اس کے پاس ایوریج درجے کا علم ہو جس سے وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے. تو ولایت کے مقام پر تو پہنچ گیا یہ شخص، لیکن دوسروں کے لیے جتنا علم چاہیے وہ نہیں ہے، تو خلافت نہیں ملے، خلافت نہیں دی جائے. تو اصل اتباع شریعت ہے اصل، اور یہ سارے اسباب ہیں اس کے لیے. تو اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دی، آپ دوستوں کو بھی توفیق دی، اور یہ جذبہ بناؤ تاکہ اللہ سے آپ مانگیں کہ اللہ مجھے بھی ولی بنا دے، میری بیگم کو بھی ولی بنا دے، اور میری ماں کو بھی، میرے والد کو بھی. اور میں تو جو متعلقین میں سے جو لوگ مرحوم ہو گئے ہیں، اور پوری امت کے لیے جب بھی دعا کرتا ہوں اور یہ موضوع آ جاتا ہے تو کہتا ہوں کہ اے اللہ، جو تیرے دربار میں ولایت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے ہی آ گئے ہیں، تو قادر مطلق ہے، ان کو ابھی ولایت کے مقام پر فائز فرما تاکہ قیامت کے دن جب تیرے دربار میں کھڑے ہوں تو وہ ولی بن کر کے کھڑے ہوں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کو راضی کر لیں، اس کے دوست بن جائیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولی بننے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ولی، اور ہر ایک کو ولی بننے کی صلاحیت دی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بس آدمی محنت کرتا ہے اس کے لیے اور اتباع خدا والی زندگی اس کی ہو جاتی ہے، اتباع ہوا سے نجات پا لیتا ہے اور اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ کا ہو گیا، جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس سے جو مرضی میں آئے گا کام لیں گے، اللہ اس سے جو مرضی میں آئے گا کام لیں گے. کسی کو حدیث میں لگا دیتے ہیں، کسی کو تفسیر میں لگا دیتے ہیں، کسی کو خانقاہ میں بٹھا دیتے ہیں، کسی کو دعوت و تبلیغ میں لگا دیتے ہیں، کسی کو ریلیف میں لگا دیتے ہیں، کسی کو کونے میں بٹھا دیتے ہیں، اور کونے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور اس کی برکات سے فتنے رکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یوں نظر آتا ہے کہ امت کے لیے کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے فتن رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے امت کو فتنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کی برکت سے فتنے رکے ہوئے تھے. اللہ تعالی شانہ فضل فرماوے، اللہ عافیت نصیب کرے. اس لیے اس کی طرف محنت کرو، کوشش کرو. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، میں بھی محتاج ہوں اور ہم سب محتاج ہیں. اللہ سے مانگو، کوشش کرو، اور مانگنے والا محروم نہیں رہتا، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.